أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں سامان دوں گا اور تمہیں خوبصورت طریقے سے رخصت کر دوں گا، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیک عورتوں کے لیے عظیم ثواب تیار کر کے رکھا ہے. یہ ہے ان دو آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 کہلاتی، 29 نمبر ہے، اور یہ آیت آیت التخیر کہلاتی ہے. یہ جو دو آیتیں ہیں یہ آیت التخیر کہلاتی ہیں، یعنی وہ آیات کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اختیار دیا تھا، اور اس بات کا اختیار دیا تھا کہ اگر تم دنیا کا سامان چاہتی ہو، زیب و زینت چاہتی ہو، تو پھر تم کاشان نبوت میں نہیں رہ سکتی، میں تمہیں سامان دوں گا مگر خوبصورت طریقے سے رخصت کر دوں گا، لیکن اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیک عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. آگے جو دو تین آیتیں ہیں وہ بھی اسی ضمن میں ہیں، اور اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی بیان کر دی جائے گی. اور یہ جو آیات تخیر ہیں ان کے بارے میں یہ اقوال ہیں کہ یہ آیات کب نازل ہوئیں، تو بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھیں. غزوہ احزاب بنو قریظہ کا ذکر پچھلے کئی دروس میں گزر چکا ہے، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، تو غزوہ احزاب غزوہ خندق تو ایک ہی غزوہ کا نام ہے، اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا تھا جس کا ذکر گزشتہ درس میں ہوا، اس کے بعد یہ آیات آئی ہیں، تو بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ غزوہ بنو قریظہ کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، لیکن بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ فتح خیبر کے بعد آیات نازل ہوئیں، اس لیے کہ پچھلے درس میں جو ہم نے آیات پڑھی تھیں ان میں آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بشارت دی تھی کہ وہ ارضاً لم تطعوها، کہ ایسی ایسی زمینیں تمہارے قبضے میں آئیں گی کہ جہاں اب تک تمہارے قدم نہیں پہنچے۔ تو سن 7 ہجری میں فتح خیبر ہوئی، اور خیبر کی جو زمینیں ہیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، اور جب وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئیں تو پورا خیبر کا علاقہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، تو مسلمانوں کے مالی حالات ان زمینوں کے آنے کی وجہ سے بہت بہتر ہو گئے، اور فقر و فاقے کی جو کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی، اور گھروں کے اندر فراخی ہو گئی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ آیات غزوہ خیبر کے بعد نازل ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 7 ہجری میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ان آیات تخیر کی تفسیر ذکر کرتے ہوئے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ یہ آیات غالباً سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں۔ بہرحال 5 ہجری کی کا بھی قول ہے، 7 ہجری کا بھی قول ہے، اور سن 9 ہجری کا بھی قول ہے، اور زیادہ جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر یہ آیات غزوہ خیبر کے بعد سن 7 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ جب خیبر فتح ہو گیا تو جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ خیبر کی زمینیں بہت ہی زرخیز تھیں، پیداوار وہاں بہت زیادہ ہوتی تھی، اور یہ ساری زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں اور مسلمانوں میں تقسیم کر دی گئیں، ان کی آمدنی آنے لگی، تو مسلمانوں کے گھر میں بڑی فراخی ہو گئی، کھانے پینے کی اور دنیا کی ضروریات کی جو تنگی تھی وہ دور ہو گئی۔ جب عام مسلمان گھروں میں یہ تنگی دور ہو گئی تو جو ازواج مطہرات ہیں انہوں نے بھی یہ خیال کیا کہ اب سارے مسلمانوں کے گھروں میں بہتر حالات ہو گئے ہیں، چیزیں نئی نئی آنے لگی ہیں، اچھی اچھی آنے لگی ہیں، تو اب ہمارے گھر میں بھی وہ سب چیزیں آنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشیں شروع کر دیں کہ یہ لے آئیے یا یہ کام کر دیجئے اور یہ چیز اور یہ چیز۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشیں شروع ہو گئیں۔ اسی طرح ازواج مطہرات کو یہ خیال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا سالانہ خرچ ہمیں دیتے ہیں اس میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے، اب ہمارے خرچے میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں بھی وہ چیزیں ہوں جو دوسرے گھروں میں ہیں، اور ہمارے پاس بھی وہی بلکہ اس سے بہتر لباس ہو جو دوسری خواتین کے گھر میں ہیں۔ جب یہ اس طرح کی بات ہوئی تو آیات نازل ہو گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا، جس کا حاصل یہ تھا کہ دیکھو اگر تم نے دنیا کی زیب و زینت اختیار کرنی ہے اور دنیا کی طرف تمہاری توجہ ہے تو پھر کاشان نبوت میں تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، یہ نبی کا گھر ہے، اور نبی جو ہے وہ تعلیم ہی یہ دیتا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا کہ بھئی یہ جو مطالبے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی یہ ہونا چاہیے اور ہمیں بھی یہ چیزیں ملنی چاہیے اور یہ چیزیں ہمارے پاس آنی چاہیے اور ہونی چاہیے. اگر تم یہ سب چاہتی ہو تو ٹھیک ہے, میں تمہیں یہ چیزیں دے دیتا ہوں, لیکن پھر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی, تمہیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا, میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم اپنی یہ چیزیں لے کے جہاں جانا چاہو چلی جاؤ. اور اگر تم دنیا کی یہ زیب و زینت اختیار نہیں کرتی بلکہ اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو اختیار کرتی ہو تو یہ سمجھ لو کہ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیک عورتیں ہیں ان کے لیے عظیم ثواب تیار کر کے رکھا ہے. یہ ہے ان آیات کا پس منظر جن کو آیات تخیر کہا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں کئی روایتیں آئی ہیں حدیث شریف کی کتابوں میں, اور ان روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ازواج مطہرات نے ایک طرف تو خرچے کا سوال زیادہ کیا اور یہ چاہا کہ ہمارے گھروں میں بھی دنیا کی فراوانی ہو اور دنیاوی چیزوں کی زیادتی اور فراوانی ہو. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ازواج مطہرات نے آپس میں ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خراب ہوا اور آپ کو ناگواری ہوئی, اور اس ناگواری کی وجہ سے آپ نے قسم کھا لی کہ میں اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس ایک مہینے تک نہیں جاؤں گا. چنانچہ آپ تمام ازواج مطہرات سے علیحدہ ہو گئے, کسی کے گھر میں آپ نہیں گئے ایک مہینے تک. اور آپ نے ایک بالا خانہ میں, یعنی ایک اوپر کا کمرہ تھا, تو وہاں آپ نے ایک مہینہ گزارا اور تمام ازواج مطہرات سے بالکل علیحدہ رہے. اور اس کا جو پس منظر بخاری شریف وغیرہ میں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے. ایک تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ہر رات کسی ایک بیوی کے پاس گزارتے تھے, ایک رات ایک بیوی کے پاس, دوسری رات دوسری اہلیہ محترمہ کے پاس, اور تیسری رات تیسری اہلیہ محترمہ کے پاس. یہ تو آپ کا معمول تھا, اور اس کو عربی زبان میں قسم کہتے ہیں, تقسیم, کہ ہر ایک کا حق ادا کیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ راتوں کی تقسیم اگرچہ واجب نہیں تھی لیکن آپ واجب کی طرح اس پر عمل کرتے تھے. اور اگر کوئی مسلمان دو شادیاں کر لے یا تین شادیاں کر لے اس پر یہ قسم واجب ہے, قسم واجب ہے, اور کہ وہ ایک رات ایک کے پاس گزارے, دوسری رات دوسری کے پاس گزارے, اور تیسری رات تیسری کے پاس گزارے. یا اگر پہلی بیوی کے پاس اس نے 10 دن گزارے ہیں تو پھر دوسری بیوی کے پاس بھی 10 دن گزارے, تیسری بیوی کے پاس بھی 10 دن گزارے, تاکہ تینوں بیویوں کے درمیان بیتوتت کے اندر عدل ہو جائے, یعنی رات گزارنے میں برابری اور انصاف ہو جائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسری شادی کرنا آسان ہے, حالانکہ دوسری شادی کرنا آسان نہیں ہے بلکہ بہت مشکل ہے. بلکہ میں تو اپنے ساتھیوں سے ہی کہتا ہوں کہ اگر آدمی دوسری شادی کر لے یا تیسری شادی کر لے تو آدمی کا اپنا بیڈ روم تو ختم ہی ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک رات وہ ایک بیوی کے گھر میں ٹھہرے گا, دوسری رات دوسری بیوی کے گھر میں ٹھہرے گا, تیسری رات تیسری بیوی کے گھر میں ٹھہرے گا, پھر چوتھی رات پھر پہلی بیوی کے گھر میں ٹھہرے گا. تو اب اس کا تو اپنا تو کوئی بیڈ روم نہ رہا, بیویوں کا بیڈ روم ہے وہیں وہ جاتا رہے گا. اور میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بھئی ایک رات تم دار الصدیق میں گزارو, دوسری رات دار فاروق میں گزارو, اور تیسری رات جو ہے دار عثمان میں گزارو, اور چوتھی رات جو ہے وہ دار علی میں گزارو, اور پانچویں رات دار الحسنین میں گزارو, تو آپ ہاتھ جوڑ کہیں گے استاد جی میں تو جا رہا ہوں اس مدرسے سے, مجھ سے یہ نہیں برداشت ہوتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے کہ آپ نے پوری زندگی اس پر عمل کیا ہے, حیرانی کی بات, پوری زندگی اس پر عمل کیا ہے کہ ایک رات ایک کے گھر میں، دوسری رات دوسری کے گھر میں، تیسری رات تیسری کے گھر میں. حالانکہ آپ پر ایسا کرنا واجب نہیں تھا، کیونکہ قرآن مجید نے سورۃ الاحزاب میں آگے جا کر آیت نازل کی، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک. گویا قسم آپ سے ساقط کر دیا گیا تھا، تقسیم آپ پر واجب نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر تقسیم کی ہے، ایک رات ایک گھر میں، دوسری رات دوسرے گھر میں، تیسری رات تیسری گھر میں. حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کی عظمت کا یہ انتہا اور کمال تھا. یہ حتیٰ کہ جب آپ شدید بیمار ہو گئے تھے اور مرض الوصال تھا و مرض الوفات تھا، تو بھی آپ کا یہی حال تھا، ہر رات ایک ایک گھر میں جاتے تھے. اب ظاہر ہے مریض کو یہ کہنا، مریض ایک رات ایک گھر میں، دوسری رات دوسرے گھر میں، تیسری رات تیسری گھر میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف لے جا رہے تھے، وہ ہر رات کے بعد آپ پوچھتے تھے اینا انا غدن، میں کل کہاں جاؤں گا. یعنی آپ کو اتنی تکلیف تھی کہ آپ بہت بوجھ محسوس کر رہے تھے کہ میں اب اگلی رات کہاں جاؤں گا، پھر اس سے اگلی رات کہاں جاؤں گا. ازواج مطہرات کو بھی احساس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ ہو رہا ہے، اور آپ کے لیے اس طرح ایک رات اس کمرے میں، دوسری رات دوسرے گھر میں، تیسری رات تیسرے گھر میں گزارنا مشکل ہو رہا ہے. تو ازواج مطہرات نے آپ کو اجازت دے دی کہ اگر آپ چاہیں تو عائشہ کے گھر میں آپ یہ بیماری کے دن گزار لیں. چنانچہ ازواج مطہرات نے اجازت دی، تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں یہ بیماری کے دن گزارے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو اصل باری کا دن تھا، پیر کا دن تھا، اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا وصال میری باری میں ہوا، میرے گھر میں ہوا، اور میں آپ کو سہارا دیے ہوئے تھی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ رات ایک گھر میں گزارتے تھے، دوسری رات دوسرے گھر میں، گھر سب قریب قریب ملے ہوئے تھے، ایک رات ایک گھر میں، دوسری رات دوسرے گھر میں، یہ تو آپ کا روزانہ کا معمول تھا. لیکن عصر کی نماز کے بعد آپ سب گھروں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ رات تو ایک جگہ گزارنی ہے، لیکن دوسرے گھر میں کیا حال ہے، ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، انہوں نے کوئی چیز تو نہیں منگانی، ان کے گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے. تو عصر کے بعد آپ ایک گھر میں، پھر دوسرے گھر میں، پھر تیسرے گھر میں، پھر چوتھے گھر میں، پھر پانچویں گھر میں، سب گھروں میں تشریف لے جاتے تھے. کتنی منظم زندگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیسا آپ استقامت کا مظاہرہ فرماتے. صبح سے شام تک آپ کی مصروف زندگی تھی، جہاد علیحدہ ہو رہا ہے، فیصلے علیحدہ ہو رہے ہیں، وہی علیحدہ نازل ہو رہی ہے، وہی آگے سنائی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، اصحاب صفہ موجود ہیں، اور جہاد ہو رہا ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں ایک پوری ریاست ہے مدینہ منورہ کی، اس کی حکمرانی ہو رہی ہے، اور اسی کے ساتھ اپنی بیویوں کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے. عصر سے لے کر مغرب تک ان سب بیویوں کے گھر میں آپ تھوڑی 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 دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ خواتین نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام ازواج مطہرات کے گھر میں جاتے ہیں تو حضرت زینب کے گھر میں کچھ زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں. سوکنیں تو سوکنیں ہوتی ہیں، ان کو ایک دوسرے کی ترپڑی لگی ہوتی ہے کہ جناب دوسرے کے ہاں کتنی دیر ٹھہرے، میرے ہاں کتنی دیر ٹھہرے. ان عورتوں کے ساتھ نبھانا آسان نہیں ہوتا. اگر آپ اپنی والدہ اور بیوی کے درمیان نبھانا چاہیں بہت مشکل ہے، قیامت آ جاتی ہے. بیوی کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور ماں جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، اور بہن کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. ماں سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا ہے، بہن سمجھتی ہے کہ میرا بھائی ہے، بیوی سمجھتی ہے کہ میرا شوہر ہے تو ایک ادھر سے ہاتھ کھینچتی ہے, دوسری ادھر سے ہاتھ کھینچتی ہے, ایک ٹانگ کھینچتی ہے, تو مرد جو ہے وہ بےچارا ادھر کی بات مانے اس کی بات مانے, ہر وقت ہم دیکھتے رہتے ہیں یہی لوگ آ کے شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی ماں کی بات مانوں یا بیوی کی بات مانوں, بیوی کہتی ہے یوں کرو, ماں کہتی ہے یوں کرو, بہن کہتی ہے یوں کرو. ایک خواتین سے نبھانا آسان نہیں, پھر بیویاں بھی اگر ایک سے زیادہ ہو جائیں تو آپ اندازہ کرو کہ کس قدر مشکل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد سب گھروں میں تشریف لے جاتے تھے تھوڑی 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 دیر کے لیے, تو ازواج مطہرات نے محسوس کیا کہ حضرت زینب کیا زیادہ ٹھہرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو انہوں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا بھائی کیا بات ہے, وہاں زیادہ کیوں ٹھہرتے ہیں؟ پتا چلا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے شہد تیار کر کے رکھا ہوتا ہے, جب آپ تشریف لاتے ہیں تو وہ شہد پانی میں ملا کے آپ کو پیش کرتی ہیں, اس میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے تو اس لیے آپ وہاں وقت تھوڑا سا زیادہ لگا دیتے ہیں. تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ان دونوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ جب اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے آپ حضرت زینب کے پاس وہ شہد نہ پئیں. تو ان دونوں خواتین نے کیا کیا کہ آپس میں مسکوٹ کی, جسے کہہ رہے ہیں آپس میں ایک پلاننگ کی, سازش تیار کی, اور کیا یہ کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے آپس میں یہ کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں یا میرے پاس آئیں تو جب قریب آئیں گے تو میں یہ کہوں گی, اور حفصہ سے کہا تم بھی یہی کہنا, اور تسودہ سے کہا تم بھی یہی کہنا. یہ ایک گروپ تھا ازواج مطہرات کا جن میں حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, حضرت سودا اور حضرت صفیہ تھی. دوسرا گروپ جو تھا وہ تو ام سلمہ اور حضرت زینب بنت جحش اور دوسری ازواج مطہرات کا تھا, جیسا کہ ترمذی کی روایت میں کتاب التفسیر کے اندر آتا ہے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں بھی حدیث آتی ہے کہ ازواج مطہرات کے دو گروپ بن گئے تھے. تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے آپس میں طے کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو جب قریب آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے گوند پیا ہے؟ تو ظاہر ہے آپ فرمائیں گے کہ میں نے گوند نہیں پیا, کیونکہ گوند جو ہے وہ شہد جیسی ایک چیز ہے, وہ بھی پانی میں ملا کر پی جاتی تھی لیکن اس میں ہلکی سی بو ہوتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بو بہت ناپسند تھی, آپ اپنے منہ مبارک کے پاک صاف ہونے کا بہت اہتمام فرماتے تھے, ویسے ہی آپ طیب اور طاہر تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ مسواک کا بہت اہتمام فرماتے تھے, کوئی ایسی چیز نہیں کھاتے تھے جس سے منہ میں ذرا سی بھی بو پیدا ہو. اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے گوند پیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نے گوند تو نہیں پیا ہے, میں نے تو شہد پیا ہے. پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے گوند پیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں میں نے گوند تو نہیں پیا, میں نے تو شہد پیا ہے. اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت سودا فرماتی ہیں کہ میں یہ مجھے انہوں نے عائشہ اور حفصہ نے سمجھایا تھا کہ تم یہ کہنا, تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہی تھے, میرے قریب بھی نہیں آئے تھے کہ میں نے سوچا کہ میں یہ کہہ دوں کہیں بھول نہ جاؤں کہ کیا آپ نے گوند پیا ہے. حالانکہ ازواج مطہرات نے یہ طے کیا تھا کہ جب آپ بیٹھ جائیں گے پھر قریب آئیں گے اس وقت میں ہم یہ کہیں گے, لیکن حضرت سودا جو تھی وہ عمر کی بھی زیادہ تھی تو ان کو یہ خیال ہوا کہ جلدی سے کہہ کے فارغ ہو جاؤں. جب آپ نے دیکھا کہ خواتین کیا کر رہی ہیں میرے ساتھ تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں اب شہد نہیں پیوں گا, میں اپنے میں اب شہد نہیں پیوں گا. چنانچہ پوری سورت نازل ہوئی, سورت التحریم, یا ایوہ النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں. تبتغی مرضات ازواجک, آپ اپنی بیویوں کی رضا مندی چاہتے ہیں. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اور پھر سورت, اس سورت کے اندر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو ڈانٹا گیا سورت میں, قرآن میں, ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا, اگر تم اللہ سے توبہ کر لو تب تو ٹھیک ہے, وہ انتظاہر علیہ, اور اگر تم نے حضور کے اوپر اسی طرح چڑھائی رکھی, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, تو اللہ تعالیٰ مددگار ہے حضور کا, اور جبریل بھی مددگار ہیں, اور سارے مومنین جو ہیں وہ حضور کے مددگار ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ, اور فرشتے بھی مددگار. چنانچہ اس کے بعد حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما نے توبہ کی. اس وقت میں جب یہ واقعہ پیش آیا, یہ تو دو واقعے ہو گئے, پھر سے میں بتاتا ہوں. پہلا واقعہ تو یہ کہ ازواج مطہرات نے نفقے کا مطالبہ کیا اور مختلف دنیاوی چیزوں کی فرمائشیں شروع کر دیں تو آپ کو ناگواری ہوئی. دوسرا واقعہ یہ شہد کے پینے کا ہوا, اس سے بھی آپ کو ناگواری ہوئی اور آپ نے شہد اپنے اوپر کچھ عرصے کے لیے حرام کر دیا. بعد میں آپ نے کفارہ دیا, قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, تو آپ نے کفارہ دے کر اس معاملے کو ختم کیا. ایک تیسرا بھی واقعہ ہوا, اور وہ تیسرا واقعہ یہ ہوا جو ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ لوگ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ ہدیہ بھیج دیا کرتے تھے, کسی کے گھر میں کوئی چیز پکی تھوڑی سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دی, کوئی کھانے کی چیز اس طرح پیش کر دیتے تھے. تو عام طور سے لوگ ہدیہ پیش کرتے تھے اس وقت میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں ہو, اور لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تعلق ہے. تو جس دن نویں دن, آٹھویں دن, نویں دن, آٹھویں دن باری آتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی, تو جس دن آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر ہوتے تھے اس وقت میں ہدیے زیادہ بھیجا کرتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین. تو جو باقی ازواج مطہرات تھیں ان سب نے اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں جہاں جس خاتون کے گھر میں ہوں وہیں ہدیہ دے دیا کریں, اور یہ جو عائشہ کے گھر میں ہدیہ دیتے ہیں یہ نہ دیا کریں, بلکہ ہر ایک کے گھر میں ہدیہ بھیج دیا کریں. جب ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تو بھی آپ کو بہت ناگواری ہوئی. ایک تو اس وجہ سے کہ ازواج مطہرات دباؤ ڈال رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ساتھ ہی یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں سے ہی کہہ دیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کی درخواست کریں اور ہدیے کے بارے میں کہیں کہ تم ہدیہ دیا کرو, اور فلاں وقت میں دیا کرو, فلاں وقت میں مت دیا کرو, بلکہ ہر دن میں دیا کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار ہوئی. اور اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بات یہ تھی کہ جب مرد نرم ہوتا ہے, نرم مزاج ہوتا ہے, نرم دل ہوتا ہے, خوش اخلاق ہوتا ہے, عام طور سے عورتیں اس کے اوپر چڑھائی کرتی ہیں. یہ ایک اصول ہے, عربوں کا ایک مقولہ ہے کہ یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم, کہ یغلبن الکرام و یغلبہن اللئام, کہ اگر آدمی جو ہے وہ ذرا کم درجے کا ہو تو وہ عورتوں کو ٹھیک رکھتا ہے, عورتیں ڈرتی رہتی ہیں اس سے, لیکن اگر مرد شریف ہو, خوش اخلاق ہو, نرم مزاج ہو تو عورتیں اس کے اوپر چڑھائی کر دیتی ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم مزاج, رؤوف الرحیم, جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے, اور بڑے ہی مہربان انتہائی رحم کرنے والے، خاص طور پر گھر والوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ بہت ہی نرم مزاجی کے ساتھ معاملہ کرنے والے تھے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ ازواج مطہرات نے چڑھائی شروع کر دی، کبھی تو یہ مطالبہ کہ ہمارا خرچہ اضافہ کیا جائے، کبھی یہ کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہمیں یہ بھی لا کے دی جائے، جو اور مسلمانوں کے گھروں میں جو چیزیں ہیں وہی ہمیں بھی دی جائیں، اور پھر یہ کہ جناب شہد ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہد پینا ہی چھوٹ گیا۔ حضرت زینب محبت سے شہد پلا دیتی تھیں، وہ بھی ان خواتین نے مل کے ختم کر دیا، اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں سے کہے کہ ہدیہ فلاں وقت میں دیں، فلاں وقت میں نہ دیں۔ اب یہ ساری باتیں ایسی ہوئیں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خراب ہو گیا تمام ازواج مطہرات سے، کہ جتنی میں ان کے ساتھ شفقت نرمی کر رہا ہوں اتنی یہ میرے اوپر چڑھائی کرتی چلی جا رہی ہیں۔ چنانچہ آپ نے قسم کھا لی کہ میں ایک مہینے تک ان میں سے کسی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، اور آپ ایک بالا خانے میں تشریف لے گئے۔ اب جب یہ قسم کھا لی اور بالا خانے میں آپ تشریف لے گئے تو ایک کہرام مچ گیا، تمام ازواج مطہرات کے گھر میں۔ اب ان کو اندازہ ہو کہ کتنی بڑی نعمت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر روز عصر کے بعد آپ آ کے ہماری ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے، ہماری خیریت معلوم کرتے تھے، ہمارے گھر کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور اس طریقے سے باری باری ہمارے پاس آتے تھے۔ اب یہ سب ختم ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے علیحدگی اختیار کر لی، ازواج مطہرات بھی پریشان، اور ازواج مطہرات کے جو والدین تھے وہ بھی پریشان۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی، وہ حفصہ کے پاس پہنچے اور کہا، حفصہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ حضور سے کوئی چیز نہ مانگنا، تو نے کیا حرکت کی، حضور سے کیوں کوئی چیز مانگی، تجھے چاہیے تھا مجھ سے مانگتی، میں تیری خواہش پوری کر دیتا، لیکن تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبے کیوں کیے؟ ازواج مطہرات بھی اپنے اپنے گھروں میں سخت پریشان تھی، رو رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ پورا مہینہ اسی میں گزر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس تشریف نہیں لائے۔ آپ نے جب یہ قسم اٹھائی، اس وقت مہینے کا بالکل شروع تھا، یعنی پہلی تاریخ تھی، تو جب چاند نظر آ گیا، 29 دن پورے ہو گئے، تو آپ نے اپنا وہ جو قسم تھی وہ کہ ایک مہینے تک میں نہیں جاؤں گا، قسم پوری ہو گئی۔ پھر آپ نیچے تشریف لے آئے اور آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں جو آج ہم نے تلاوت کی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرما دیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اے نبی، آپ اپنی سب بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے، نبی کے گھر میں رہنا ہے، پھر فخر و فاقے کے ساتھ رہنا ہوگا، سادگی کے ساتھ رہنا ہوگا، دنیا کی ان چیزوں کا کی طرف تمہیں کوئی توجہ کرنی نہیں ہوگی، اور اگر تم دنیا چاہتی ہو، پیسے چاہتی ہو، اور زیب و زینت چاہتی ہو، طرح طرح کی نعمتیں چاہتی ہو، آؤ میں تمہیں دوں گا، لیکن دینے کے بعد پھر تم اس گھر میں نہیں رہو گی، تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں حکم دیا اور یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں سامان دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں گا، یعنی تمہیں دنیا کا ساز و سامان دوں گا اور دھکے دے کر گھر سے نہیں نکالوں گا، بلکہ تمہاری اسی طریقے سے رخصتی کروں گا جس طرح نکاح کی رخصتی ہوئی تھی، تمہیں خوبصورت طریقے سے رخصت کروں گا۔ اور یہ طریقہ ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر بیوی کو طلاق دینی ہو تو اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے رخصت کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، بیوی کو رکھنا ہے، اچھے طریقے سے رکھو، اور بیوی کو چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو. اور قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہوں میں آیا ہے کہ متعوہن وسرحوہن صلاحا جمیلا, خوبصورت طریقے سے ان کو رخصت کرو. اب آج کل تو ہمارے ہاں شریعت کے اس حکم پر کوئی عمل ہی نہیں کرتا. اگر طلاق ہوتی ہے تو ہمیشہ لڑائی جھگڑوں کے بعد ہوتی ہے, اور جناب دھکے دے کر بیوی کو نکال دیا جاتا ہے, یا جناب لڑائی اور جھگڑے کے بعد معاملہ ختم ہوتا ہے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر علیحدگی اختیار کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو بٹھاؤ, کہہ دو کہ بھائی تمہاری یہ خواہشات ہیں میں تو پوری نہیں کر سکتا, تو ٹھیک ہے اب میرا اور تمہارا راستہ علیحدہ ہے, اب میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں, تم جہاں شادی کرنا چاہو چل کر لو, اور یہ میری طرف سے تحفہ ہے, اتنے عرصے تم میرے پاس رہی یہ تحفہ قبول کرو, اور جناب یہ تمہارا مہر ہے اور یہ تمہاری چیزیں ہیں, اور جو کچھ مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دینا, تم میرے لیے دعا کرتی رہنا میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا. اور پھر اس کو خوبصورت طریقے سے اس کے گھر تک پہنچا کے آئے. ایک رخصتی اس کے والدین نے کی تھی, ایک رخصتی آپ کرو. جب لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو رخصتی ہوتی ہے. کہاں سے رخصتی ہوتی ہے؟ بیوی کے گھر سے, یعنی میکے سے رخصت ہوتی ہے, شوہر کے گھر میں آتی ہے, طریقے سے رخصتی ہوتی ہے. اور جب طلاق دی جائے اس میں بھی شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کہ خوبصورت طریقے سے اس کو رخصت کرنا چاہیے. سرحوہن صلاحا جمیلا, خوبصورت طریقے سے ان کو رخصت کرو. اور اس میں قرآن نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نے ان سے کہا امتعکن واسرحکن صلاحا جمیلا, تمہیں خوبصورت طریقے سے میں رخصت کر دوں گا. یہ ہے طریقہ طلاق کا اور علیحدگی کا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ یا ایہا النبی قل لازواجک, اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور زیب و زینت چاہتی ہو, فتعالینا آؤ, امتعکن میں تمہیں سامان دوں گا, واسرحکن صراحا جمیلا اور تمہیں خوبصورت طریقے سے رخصت کر دوں گا, وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, لیکن اگر تم اللہ چاہتی ہو, رسول چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کی کامیابی چاہتی ہو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکار عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کر دی گئی کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم نے نبی کے گھر میں رہنا ہے, کاشان نبوت کے گھر میں رہنا ہے, تو اسی سادگی کے ساتھ رہنا ہوگا, اسی سادگی اور زہد اور قناعت کی زندگی میں رہنا ہوگا, اور یہ دنیا کی محبت اور یہ دنیا کی چیزوں کی طرف رغبت نبی کے گھر میں نہیں چل سکتی. اور آپ نے حدیث سنی ہوگی جو ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں نے پڑھی تھی, حب الدنیا رأس کل خطیئہ, دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. تو نبی جو ہے وہ تعلیم تو یہ دے رہا ہے کہ جناب دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے, اور ان کی بیویاں نعوذ باللہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا سا واہمہ پیدا ہوا, محبت میں گرفتار نہیں ہوئی, محبت کا ایک دنیا کی محبت کا ایک ادنا سا واہمہ پیدا ہوا, اس کو بھی ختم کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی محبت تو کیا, دنیا کی محبت کا واہمہ بھی تمہارے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے. تم نبی کے گھر والے ہو, نبی کے گھر والے آخرت کو سامنے رکھتے ہیں, یہ دنیا کی چیزوں کی طرف ان کی رغبت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو اب مصیبت یہ کھڑی ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے نا اصل ہی دنیا کو سمجھتے ہیں اللہ پناہ میں رکھ کے, یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم سب کی جو زندگی کا مقصود ہے وہ ہے دنیا. نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ ذرا دنیا اچھی ہو جائے, اب زکوٰۃ بھی اسی لیے دیتے ہیں، روزہ بھی اسی لیے رکھتے ہیں، ہر نیکی کا کام، دنیا کا کام، دین کا کام سب اس لیے ہے پیسہ 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 پیسہ، دنیا کی چیزیں مزید حاصل ہو جائے. اور حالانکہ دنیا کو اپنا مقصود بنانا یہ بدترین گناہ ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے کئی جگہ میں فرمایا کہ دیکھیے آپ لوگوں کے اموال کی طرف مت دیکھیے گا. ایک جگہ میں فرمایا فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم. لوگوں کے اموال اور لوگوں کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے. انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ انہی اموال کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب بنا دے. یعنی ہر وقت پیسہ 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 پیسہ، دنیا دنیا دنیا، ہر وقت دنیا کی میں ایسے منہمک رہتے ہیں کہ یہی دنیا ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے. چنانچہ جو پیسے والے ہیں اگر آپ دیکھو، اللہ پناہ میں رکھے، میں نے تو بہت قریب سے دیکھا ہے، صبح پیسہ، دوپہر پیسہ، شام پیسہ، کھاتے ہوئے پیسہ، چائے پیتے ہوئے پیسہ، پانی پیتے ہوئے پیسہ، نماز پڑھتے ہوئے پیسے کا خیال، ہر وقت دماغ میں پیسہ ہے. بس سمجھتے ہیں کہ اصل چیز پیسہ ہے. اب اس میں جناب ایسے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں کہ اعاذنا اللہ من ذلک. اور وہ پیسہ جو آدمی کی راحت کا ذریعہ ہونا چاہیے وہ آدمی کے عذاب کا ذریعہ بن جاتا. ادھر جناب ایک حصہ جناب گارڈ ہے، ادھر ایک گارڈ ہے، ادھر ایک گارڈ ہے، ادھر گارڈ ہے، گھر کے اندر 10 گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، کارخانے کے اندر 10 گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، اور گاڑی جو ہے وہ بھی بلٹ پروف ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. کیا پیسہ ہے جس کی وجہ سے آدمی کی زندگی عذاب بن گئی؟ زیادہ پیسہ آدمی کے لیے راحت کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ آدمی کے لیے عذاب ہو جاتا. اس کو قرآن نے فرمایا فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم. ان لوگوں کے اموال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے. انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اسی دنیا کی زندگی سے ان کو عذاب دے. وتزہق انفسہم وہم کافرون. اور ان کی جب روح نکلے تو یہ کافر ہوں. اور ایک اور جگہ میں قرآن نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. آپ اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھیے گا ان لوگوں کی طرف جن کو ہم نے دنیا کی زیب و زینت کا سامان دیا ہے. لوگوں کے مکانات ہیں، لوگوں کی کوٹھیاں ہیں، لوگوں کے جناب کاروبار ہیں، لوگوں کے فیکٹریاں ہیں، لوگوں کی گاڑیاں ہیں، لوگوں کے جناب ساز و سامان ہے. قرآن کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ ہرگز ان کی طرف لمبی نگاہ کر کے نہ دیکھیے گا. لمبی نگاہ کر کے نہ دیکھیے گا کیا مطلب؟ اچٹتی سی نگاہ پڑ جائے تو پڑ جائے معاف. ان مالداروں کی طرف اچٹتی سی نگاہ پڑ جائے تو پڑ جائے تو معاف ہے، لیکن ان مالداروں کو گھور گھور کے دیکھنا، ان کی چیزوں کو حیرانی سے دیکھنا، کیسی شاندار محل ہے اور کیسا جناب شاندار طیارہ ہے اور کیسی شاندار کار ہے اور کیسے شاندار ان کے رہن سہن ہے، ان کی طرف آپ آنکھیں لمبی کر کے نہ دیکھنا. لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ہم نے ان کو دنیا کی زیب و زینت کا سامان دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ لنفتنهم فی، تاکہ اسی سامان سے ہم ان کو فتنے میں مبتلا کریں، اسی سامان سے ہم ان کو فتنے میں مبتلا کریں. یہ مال و دولت ان کے لیے فتنے کا ذریعہ بنتا ہے. دنیا بھی ان کی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے. دنیا بھی ایسے پیسے والوں کی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِي، یہ تو ہم نے سامان ان کو دیا ہے اس لیے تاکہ ان کو فتنے میں ڈالیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور آپ کے رب کا رزق بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. اور نماز پر جم جائیے. لا نسألک رزقا, ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانتے. نحن نرزقک, ہم آپ کو رزق دیں گے اتنا کہ آپ کو ان مالداروں کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. والعاقبت للتقوی, اور عاقبت جو ہے وہ تقوی کے لیے. قرآن بھرا پڑا ہے کہ ان پیسے والوں کی طرف مت دیکھو مت دیکھو مت دیکھو, اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے ان پیسے والوں کے پاس کی طرف چیزوں کی طرف مت دیکھیے مت دیکھیے. لا تعجبک اموالهم ولا اولادهم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه, مت دیکھیے ان کو. اور یہ بھی کہا گیا ان کے پاس زیادہ بیٹھیے بھی نہ, ان لوگوں کے پاس بیٹھیے جن کے دل اللہ کی یاد میں مصروف ہیں. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. پورا قرآن بھرا ہوا ہے اس بات سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان دنیا والوں کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھیے. جب نبی کو یہ کہا جا رہا ہے, اور اس کی بیویوں کے بارے میں کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ وہ بھی دوسری عورتوں کی جناب چیزیں دیکھیں اور ان کے گھروں کو دیکھیں, ان کے مال و دولت کو دیکھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ تم نے یہ دنیا کا ساز و سامان, دنیا کی مال و دولت, دنیا کی خوبصورت چیزیں, اگر تمہیں یہ چاہیے پھر تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی, تمہیں ربی کا گھر چھوڑ کے جانا ہوگا. اور اگر تم نبی کے گھر میں رہنا چاہتی ہو پھر اسی فقر و فاقے کے ساتھ اور اسی تنگی کے ساتھ تمہیں رہنا ہوگا. اس کو قرآن نے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک, اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تم خواتین دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی خوبصورتی چاہتی ہو, فتعالینا آؤ, امتعکن, میں تمہیں سامان دوں گا, واسرحکن صراحا جمیلا, اور تمہیں خوبصورت طریقے سے رخصت کر دوں گا. یعنی تمہیں سامان دوں گا, جو تم دنیا چاہتی ہو تمہیں دے دوں گا, لیکن پھر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی, تمہیں یہ گھر چھوڑ کے جانا ہوگا, جہاں چاہو جا کے رہو, اور تمہیں دھکے دے کے نہیں نکالوں گا, خوبصورت طریقے سے نکالوں گا, عزت کے ساتھ نکالوں گا. امتعکن واسرحکن صراحا جمیلا, میں تمہیں سامان دوں گا اور تمہیں خوبصورت طریقے سے رخصت کر دوں گا. وان کنتن تردن اللہ ورسولہ, لیکن اے خواتین اگر تم اللہ کو چاہتی ہو, رسول کو چاہتی ہو, والدار الآخرہ اور آخرت کا گھر چاہتی ہو, فان اللہ اعد للمحسنات منکن, تو اللہ نے تم میں سے نیک عورتوں کے لیے اجرا عظیما, بڑا عظیم ثواب تیار کر کے رکھا. گویا آدمی کو انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ من احب دنیا اضر بآخرتی ومن احب آخرته اضر بدنیا فآثروا ما يبقى على ما يفنى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, جو آدمی دنیا سے محبت کرے گا اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچائے گا, اور جو آدمی آخرت سے محبت کرے گا اس کو دنیا کا نقصان ہوگا. اب تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیز لینی ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائے, فآثروا ما يبقى على ما يفنى, ترجیح دو اس چیز کو جو باقی رہنے والی ہے, یعنی آخرت, اس چیز پر جو فنا ہونے والی ہے, یعنی کہ دنیا. کتنے بڑے بڑے بادشاہ انتقال ہوتا ہے, پتہ چلا ان کا طیارہ سونے کا تھا, ان کا بیڈ سونے کا تھا, اور جب اترے تو کس میں اترے؟ مٹی میں اترے, قبر میں اترے. سارا جو جناب یہ میرا میرا میرا, کچھ بھی میرا میرا نہ رہا, تیرا تیرا ہو گیا, اس کا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف فرما دیا کہ تمہیں انتخاب کرنا پڑے گا, اگر دنیا لینی ہے آخرت کا نقصان ضرور ہوگا, اور اگر آخرت لینی ہے تو دنیا کا نقصان ضرور ہوگا. اب ایک کا فائدہ کرنا ہے دوسرے کا نقصان کرنا ہے. من احب دنیا اضر بآخرت ومن احب آخرته اضر بدنیا فآثروا ما يبقى على ما يفنى. جو آدمی اپنے دنیا سے محبت کرے گا آخرت کو نقصان پہنچائے گا, اور جو آدمی اپنی آخرت کو سے محبت کرے گا دنیا کو نقصان پہنچائے گا, جو دنیا سے محبت کرے گا اس کو آخرت کا نقصان ہوگا. تو ترجیح دو اس چیز کو جو باقی رہنے والی ہے اس چیز پر جو فنا ہونے والی ہے. یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب نبی تو کچھ تعلیم دے رہا ہو, اس کے گھر میں نمونہ کچھ اور ہو, تو کیا چیز چلے گی مولوی صاحب؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ آپ اپنے ازواج مطہرات کو صاف صاف کہہ دیجئے کہ اگر تم نے نبی کے گھر میں رہنا ہے تو تمہیں پھر آخرت کو ترجیح دینی ہوگی اور دنیا کو کم کرنا ہوگا. اس کو قرآن نے فرمایا, اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور دنیا کی خوبصورتی چاہتی ہو, آؤ میں تمہیں سامان دوں گا اور تمہیں خوبصورت طریقے سے رخصت کر دوں گا, اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو, اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو, تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیک عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں, رہنا چاہو رہو اور جانا چاہو چلے جاؤ, لیکن دیکھو جلدی سا فیصلہ نہ کرنا, اپنے والدین سے مشورہ کر لینا. آپ کو خیال ہوا بچی ہیں کہیں غلط فیصلہ نہ کر دیں. کہا اپنے والدین سے مشورہ کر لینا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ففی ای ہذا استعمر ابوی, میں کس چیز کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ انی اختار اللہ و رسولہ و الدار الاخرہ, میں تو اللہ کو اختیار کرتی ہوں, رسول کو اختیار کرتی ہوں اور آخرت کا گھر اختیار کرتی ہوں. چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا, لیکن ساتھ یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ باقی ازواج مطہرات کو نہ بتائیے گا کہ میں نے کیا اختیار کیا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, میں سب کو بتاؤں گا کہ عائشہ نے مجھے اختیار کیا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں یہ جو قرآن مجید میں آئی ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں ہمارے لیے ہدایت رکھی ہے کہ یا دنیا لے لو یا آخرت لے لو. آخرت لوگے تو دنیا کا نقصان تو ہوگا, دنیا کا نقصان بس یہ ہوگا کہ دنیا تھوڑی ملے گی, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ دنیا آپ کی بالکل ہی ختم ہو جائے. لیکن اگر آپ نے دنیا کو ترجیح دی, اس میں ڈر یہ ہے کہ کہیں آخرت آپ کی بالکل ہی تباہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ میں آخرت کی تباہی سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, دنیا کی محبت کے مرض سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما, آخرت کو ترجیح دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما, آخرت بھی اچھی فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.